بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. يا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 سے 209 تک کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین محبی۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے، اس کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا انداز جہاں، اور انداز جہاں کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام صبح امید نشر ہوگا، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہیں عالمی خبریں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے اہم ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے توہین عدالت کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے تحریری جواب پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں سیلاب کا زور ٹوٹ گیا ہے، لیکن بعض علاقوں میں اس کا قہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے دہلی میں ہندوستان کا پہلا ورچوئل اسکول لانچ کر دیا ہے۔ اور عراق کے صدر برہم صالح نے سیاسی بحران کے مکمل خاتمے کے لیے قومی اتفاق رائے سے قبل از وقت انتخابات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے گزشتہ روز ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے اہم ملاقات کی۔ ماسکو پہنچنے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ وہ جنگ یوکرین کے خاتمے کے حوالے سے ایک یورپی رہنما کا پیغام لے کر روس آئے ہیں۔ ماسکو میں اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یوکرین میں جنگ کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے حوالے سے سوچ جنم لے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران یوکرین جنگ کے بارے میں اپنے موقف کو اعلیٰ ترین سطح پر شفاف طریقے سے بیان کر چکا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اس موقع پر کہا کہ ان کا ملک ایٹمی سمجھوتے کی بحالی کے حوالے سے اب تک ہونے والے مذاکرات سے پوری طرح مطمئن ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ نے امریکہ کی ریموٹ کنٹرول بوٹ کو کنٹرول میں لے کر خلیج فارس میں جہاز رانی کے راستے کی سیکورٹی اور ممکنہ حادثے کی روک تھام کی غرض سے بر وقت اہم قدم اٹھایا ہے۔ 30 اگست کو خلیج فارس میں امریکہ کے ایک ریموٹ کنٹرول بوٹ کو کہ جس کا اپنے مرکز سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، ایران کے سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی بحریہ نے بر وقت اقدام کر کے اسے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ امریکی بحریہ نے ہالی ووڈ طرز پر اور حقیقت سے آری قدم اٹھاتے ہوئے اپنے اعتبار سے ایک انوکھا کارنامہ انجام دینے کی کوشش کی تاکہ اپنی ناکامیوں کی کچھ پردہ پوشی کی جا سکے۔ اس اقدام کے فوراً بعد امریکن فریگیٹ کی موجودگی اور سیکورٹی کے انتباہ اور کوئی خطرہ درپیش نہ ہونے پر امریکہ کے اس ریموٹ کنٹرول بوٹ کو سپاہ پاسدارا نے انقلاب اسلامی کی بحریہ کے ایک کمانڈر کے فیصلے پر رہا کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے توہین عدالت کیس میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے تحریری جواب پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان بدھ کو توہین عدالت کیس کے سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ سماعت شروع ہوئی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے تحریری جواب سے انہیں ذاتی طور پر دکھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کیس کے نوٹس کا جو جواب عمران خان نے جمع کرایا ہے انہیں اس کی توقع نہیں تھی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے کہا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان جیسے پائے کے لوگوں کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ پاکستان میں سیلاب کا زور ٹوٹ گیا ہے لیکن بعض علاقوں میں اس کا قہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ رپورٹوں کے مطابق پاکستان کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بدستور برقرار ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق دادو کی تحصیل جوبی کا 70% حصہ پانی میں پوری طرح ڈوب گیا ہے جبکہ پورا شہر چاروں طرف سے سیلابی پانی سے گھر گیا ہے۔ خانپور کے قریب چاچڑا شریف میں سینکڑوں دیہات اور وسیع رقبے پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں اور بہت سے مکانات گر گئے ہیں۔ ادھر پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے حالیہ سیلاب کو گلوبل وارمنگ کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ابتدائی تخمینے کے مطابق سیلاب سے 10 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان میں سماجی اور انسانی حقوق کے کارکنوں، سیاستدانوں اور قانون دانوں نے ملک میں جبری گمشدگیوں کا سلسلہ روکنے اور ان میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق جبری گمشدگیوں کے عالمی دن کی مناسبت سے اسلام آباد میں گزشتہ روز انسانی حقوق کمیشن ایچ آر سی پی کے صدر دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ اس مظاہرے میں بڑی تعداد میں سماجی اور انسانی حقوق کے کارکنوں، وکیلوں اور سیاستدانوں نے حصہ لیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ روکا جائے اور ان میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایرانی فوج کے سربراہ نے ایران اور پاکستان کے درمیان فضائی مشقوں کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سے ملاقات میں بری فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل عبد الرحیم موسوی کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک بحری مشقوں کے ساتھ ساتھ فضائی مشقیں بھی انجام دے سکتے ہیں۔ میجر جنرل عبد الرحیم موسوی نے کہا کہ ایران نے ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کے باوجود جدید ترین لڑاکا طیاروں سے لے کر خلائی میدان میں بے مثال پیش رفت کی ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر نے اپنی میزبانی پر ایرانی فوج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک کیڈٹوں کے تبادلے سمیت دفاع کے تمام شعبوں میں ایران کے ساتھ تعلقات کی سطح اوپر لے جانے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے دہلی میں ہندوستان کا پہلا ورچوئل اسکول لانچ کر دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے بدھ کو ملک کا پہلا ورچوئل اسکول لانچ کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر کے طلباء و طالبات اس اسکول میں داخلے کے مجاز ہوں گے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق دہلی ماڈل ورچوئل اسکول ڈی ایم وی ایس کے لیے درخواستوں کا عمل کل ہی شروع ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ اسکول 9ویں سے 12ویں جماعت تک کے لیے ہے۔ اروند کیجریوال نے ایک آن لائن میڈیا بریفنگ میں کہا کہ اسکولنگ پلیٹ فارم میں داخلہ ہندوستان بھر کے طلباء و طالبات کے لیے کھلا رہے گا اور انہیں مہارت پر مبنی تربیت کے ساتھ ساتھ نیٹ اور جے ای ای جیسے اہم امتحانوں کے لیے ماہرین تیار کریں گے۔ ایرانی فوج کے چیف کوآرڈینیٹر ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے کہا ہے کہ ایران اور ہندوستان مل کر خطے کی سلامتی کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے ایڈمیرل حبیب اللہ سیاری نے گزشتہ روز کہا کہ ایران اور ہندوستان سمیت خطے کے ممالک مل کر علاقائی سلامتی کا تحفظ کر سکتے ہیں، لہذا علاقے میں بیرونی قوتوں کی موجودگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایڈمیرل سیاری نے کہا کہ ایران اور ہندوستان بحری قزاقی اور اسمگلنگ کے تدارک نیز بیرونی طاقتوں کے اثر و رسوخ کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو فروغ دے سکتے ہیں۔ ہندوستانی فوج کے وفد کے سربراہ نے اس موقع پر کہا کہ ہندوستان کے عوام اسلامی جمہوریہ ایران کے بارے میں مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ عراق کے صدر برہم صالح نے احتجاجی مظاہرے ختم کرا کے ملک کو ہنگامی حالات سے نکالنے کے لیے مقتدہ صدر کے اقدام کی قدردانی کرتے ہوئے سیاسی بحران کے مکمل خاتمے کے لیے قومی اتفاق رائے سے قبل از وقت انتخابات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق عراق کے صدر برہم صالح نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومتی نظام میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں نئی اصلاحات کرنی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ تشدد اور بدامنی کے خاتمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی بحران ختم ہو گیا ہے، بلکہ نظام حکومت میں ایک بڑا سیاسی بحران بدستور موجود ہے۔ سابرین نیوز نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی 3 بڑی بندرگاہوں پر سائبر حملہ ہوا ہے۔ میڈیا ذرائع نے صہیونی حکومت کی 3 بڑی بندرگاہوں پر سائبر حملے کی خبر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ان بندرگاہوں کی ویب سائٹیں تقریباً بند ہو گئی ہیں۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سابرین نیوز ٹیلی گرام چینل نے ایک بریکنگ نیوز میں مقبوضہ فلسطین میں ایلات، یافا اور حیفا بندرگاہوں کی ویب سائٹوں پر حملہ ہونے کی بات کی ہے۔ اس ٹیلی گرام چینل نے عراق سے ایک بڑے سائبر حملے اور مقبوضہ فلسطین میں مذکورہ 3 بڑی بندرگاہوں کی ویب سائٹوں کو نشانہ بنانے کے بارے میں ایک فوری خبر دی تھی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ اور سامعین، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم عراق کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ایران کے ممتاز تجزیہ نگار پروفیسر ڈاکٹر احمد تیموری صاحب، اور پاکستان سے آج کے پروگرام میں شریک کیا جائے گا سینئر تجزیہ نگار ناصر شیرازی صاحب۔ اس وقت ٹیلی فون پر ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے شیرازی صاحب سے۔ جی شیرازی صاحب، السلام علیکم۔
جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ.
شیرازی صاحب, بظاہر دو دن کے تشویشناک صورتحال کے بعد عراق میں حالات پرسکون ہو گئے ہیں, امن و امان بحال ہو گیا ہے, معمول کی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں, زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اربعین مارچ کی تیاریاں بھی زوروں پر ہیں, یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فتنہ پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے یا راگ کی ڈھیر میں آپ کو چنگاریاں اب بھی نظر آ رہی ہیں؟
بہت شکریہ, یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا, بڑا اسٹریٹجک کوشچن ہے کہ کیا یہ فتنہ ختم ہو گیا ہے یا نہیں, یہ وقتی طور پہ دبا ہے.
جی
دیکھیں, آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ ایک امیڈیٹ ہونے والی چیز تھی, اچانک ہونے والی چیز تھی,
جی,
یا یہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا.
جی
جب آپ کو یہ پلاننگ کا حصہ لگے گی تو پھر آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں ایک سازش ناکام ضرور ہو گئی ہے.
جی جی.
لیکن پلاننگ باقی ہے, سازش باقی ہے.
جی
وہ لوگ دوبارہ کوشش کریں گے کہ اگر ایک رستے سے ناکام ہوئے تو دوسرے رستے سے آئیں.
جی
ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس پورے ریجن کو ڈیسٹیبلائزیشن, ڈیسٹیبلائز کرنے کا جو امریکن ایجنڈا ہے اس میں لیبنان پولیٹیکلی ڈیسٹیبلائز ہے اور سیریا کے اندر انہوں نے ڈیسٹیبلائزیشن کریٹ کرنے کی کوشش کی جو بالآخر باوجود ناکام ہوئی.
جی
لیکن سٹل وہاں پہ اس طرح کا استحکام نہیں آ سکا اور آپ جانتے ہیں کہ مختلف طرح کے ایشوز وہاں ایگزسٹ کرتے ہیں, امریکن پریزنس, پھر اسی طرح ترکی کے ساتھ پرابلم, یہ سارے نیٹو کنٹری ہے, ظاہر ہے ترکی تو ایجنڈا آئٹمز ہیں. پھر اب جب عراق کی بات کرتے ہیں تو عراق بھی اسی چین کا ایک حصہ ہے جس ذریعے سے وہ ریزسٹنس کو اور اس کے کنیکشنز کو روکنا چاہتے ہیں. لہذا عراق چونکہ ایک کامیابی کا سمبل بھی بن گیا تھا ریزسٹنس کا کہ جنہوں نے داعش کو ختم بھی کیا.
جی جی.
اور داعش کو ختم کرنے کے بعد یہاں ایک سٹیبل حکومت لے کر آئے, لہذا ان کے ایجنڈا ہے کہ اس
جی
جگہ پر سیاسی عدم استحکام ہو اور عراق کی تقسیم کا جو پرانا منصوبہ ہے ان کا وہ اس کو کامیاب کر سکیں. اس مرحلے پر ظاہر ہے ایک بڑی سازش کی گئی جس میں ای وی ایم مشین کا عمل دخل بھی ہے. ای وی ایم مشین آپ کو پتا ہے, یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین, ایک ایک مقدار اس کے ذریعے سے وہاں پر ووٹ ہوئے ہیں اور یہ کنٹرول تھی یو اے ای کے اندر جو موجود سینٹر ہے اس کے ذریعے سے, تو اس میں انجینئرڈ ریگنگ ہوتی ہے وہ کی گئی اور الیکشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ وہ نہیں تھے, جو عوامی ریسپانس حقیقی تھا الیکشن کے ریزلٹ وہ نہیں تھے. جب ان نیچرل ریزلٹ آئے اور اس کے نتیجے میں پھر کیاس کریٹ کیا گیا اور بحران جو ہے وہ پیدا ہو گیا. بہرحال ایک بار پھر اس بحران کی ٹائمنگ وہ غلط چن بیٹھے ہیں اور عراق کی بھی یہ سائیکی ہے اور پوری جہان اسلام میں بالخصوص مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کی یہ سائیکی ہے کہ اربعین حسینی ان کا نازک نقطہ ہے اور عراقی ظاہر پوری دنیا سے اس وقت میزبان بنے ہوتے ہیں اور وہ پوری دنیا سے امام حسین علیہ السلام کے مہمانوں کے منتظر ہوتے ہیں. جو ٹائمنگ ہے یہ ان کے پلاننگ کی پارٹ تو تھی کہ وہ اس اربعین مارچ کو سب آج کریں گے, لیکن یہی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گئی ہے اور اسی کے نتیجے میں مرجعیت وہاں پر کھڑی ہو گئی ہے, مانویت کا یہ نہیں آپ کو ریسپانس یہاں پہ نظر آئے گا اور اسی کے نتیجے میں وہاں پر پولیٹیکلی جو ریسپانس ملا ہے اس میں یہ ایک سازش کم از کم اس مرحلے پر دم توڑ گئی ہے. تو میں اگر آپ کی بات کو کنکلوڈ کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عارضی طور پہ ایک بڑی ناکامی سے عراق کے دشمنوں کو, ریجن کے دشمنوں کو اور اسلام کے دشمنوں کو دوچار ہونا پڑا ہے, لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا اور یہ کسی نہ کسی دوسری صورت سے, کسی دوسرے رستے سے آنے کی کوشش کریں گے.
تیمور صاحب, یہ یک بیگ یہ حالات جو ہیں, یہاں وہاں تو اربعین مارچ کی تیاری ہو رہی تھی, زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری تھا, ہوائی راستے سے بھی, ایران سے زمینی راستے سے بھی, دوسرے ملکوں سے دنیا بھر کے زائرین وہاں پہنچ رہے تھے. یک بیگ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ پورے ملک میں کرفیو لگانا پڑا, ہنگامی حالت کا اعلان کرنا پڑا, درجنوں افراد مار دیے گئے, 700 سے زائد لوگ زخمی ہو گئے. تو یہ یک بیگ یہ کیسے ہو گیا کہ اس نہج پہ پہنچ گئے؟
دیکھیں, ہم اگر یہ کہیں کہ یہ اتفاق ایک بار کی اچانک پیش آیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ایک زمینہ بنا ہوا تھا اور امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے اس سازش کو پر بہت عرصے سے کام کیا جا رہا تھا. آپ دیکھیں کہ اربعین کا ملین مارچ کا وقت قریب تھا, جب یہ وقت قریب آیا تھا تو اس عظمت کو گھٹانے کے لیے, اربعین کی عظمت کو گھٹانے کے لیے, اربعین مارچ کی عظمت کو گھٹانے کے لیے یہ سازش رچی گئی تھی. ہاں, یہ کہ مقتدی صدر نے بہت آسانی سے امریکہ اور اسرائیل یا دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں, اس سلسلے میں جو ہے بہت کچھ کہے جانے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ان کو اسی بنا پر ان کو جو ہے عراق کے مختلف گروہوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور ان کو سمجھنا پڑے گا کہ عراق کے اندر صدر گروہ کے لوگوں نے جو ہے پارلیمنٹ کو پر قبضہ کیا, حملہ کیا, اور ایسا کام کیا کہ جس کے بنا پر صورتحال عراق کی بحرانی ہوئی. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ صرف ایک صدر کا تفکر یا اس کی فکر نہیں تھی, بلکہ صاف لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل کا ہاتھ ہے, یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کا بھی ہاتھ ہے, کہ ان لوگوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عراق کی یہ صورتحال بنائی, خاص طور سے ایسی صورت میں کہ اربعین کا موقع قریب ہے اور اس کی منزلت کو جو ہے کم سے کم ظاہر کریں. اسی بنا پر انہوں نے عراق میں مختلف چیزوں کو امن و استحکام کو نشانہ بنایا, عراق کے اندر شیعہ گروہوں کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کرنے کی کوشش کی, اور یہ تمام عوامل اس بات کا باعث بنے کہ وہ عراق کی تقسیم کے جو ان کی سازش ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں, اور اسی بنا پر اس سازش کی جو ہے کافی پہلے سے تیاری کی جا رہی تھی. لیکن جو صلاح و مشورے ہوئے اور یہ صدر کو نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ایسی صورتحال بنتی, لیکن بہرحال پھر بھی اہمیت اس بات کی تھی کہ انہوں نے بہت جلدی سمجھ لیا اور اپنے حامیوں سے اپیل کی ہی کہ وہ بغداد کے گرین زون سے باہر نکل جائیں. حتیٰ انہوں نے یہ تک اعلان کر دیا کہ اگر انہوں نے واپس آنے میں اگر لیت لال سے کام لیا تو اس کا نتیجہ ان کے سامنے آئے گا. لیکن ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا ایسا نہیں ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی چنگاری راکھ میں دبی ہوئی ہے اور دشمنوں کی طرف سے اس کو کبھی بھی بھڑکائے جانے کی کوشش کی جائے گی. اس سلسلے میں بہرحال مصطفیٰ القاظمی کی جانب سے ہوشیاری کی ضرورت ہے کہ وہ صورتحال کو بالکل صورتحال پر گہری نظر رکھے, اور ان کو بھی چاہیے تھا کہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا, اور نہ ہی صدر کو ایسا کرنا چاہیے تھا کہ وہ مستعفی ہوتے, بلکہ اس سلسلے میں بہت ہی سوچ سمجھ کر کے حالات کو مد نظر رکھ کر کے رائے حل کو ہی نکالنی چاہیے تھی, اور اس وقت صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے. خاص طور سے مصطفیٰ القاظمی کو بھی چاہیے کہ بہت ہی سوچ سمجھ کر آگے بڑھیں.
بہت بہت شکریہ, اور اسی کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں ناصر شیرازی کے. بہرحال ایک بہت بڑا فتنہ تھا جو عراقی قوم کے سر سے ٹل گیا ہے, اور اربعین مارچ کی برکت سے, اور جب تک عراقی قوم میں مذہب کا جذبہ ہے, مذہبی قیادت کا احترام باقی ہے, اور مذہبی قیادت میں سیاسی بصیرت اعلیٰ درجے کی موجود ہے, اس وقت تک انشاءاللہ عراق اور عراقی قوم کے خلاف دشمنوں کی ہر سازش ناکام ہوتی رہے گی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلیٰ مقام آیا. زہ مقدر یہ بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہِ مقدر خدا کے جانے والے خدا تیرا حافظ و نگہبان او راہِ بطحا کے جانے والے نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہِ مقدر
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگو یہ دنیا ایک گزرگاہ ہے اور قرار کی منزل آخرت ہے لہذا اس گزرگاہ سے وہاں کا سامان لے کر آگے بڑھو لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین اگر ہم قرآن آیات اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے لیے بالکل واضح اور روشن ہو جاتی ہے کہ تمام مفاسد اور گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا خود کے لیے خلق نہیں کی گئی ہے بلکہ دوسروں کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا کی خلقت کا ہدف و مقصد کیا ہے اور دنیا کس مقصد کے تحت خلق کی گئی ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کی نگاہ میں دنیا کا ہدف یہ ہے کہ انسان یہاں پر رہ کر آخرت کے لیے زادِ راہ فراہم کرے۔ آپ اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام سے تاکید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے میرے لال، یاد رکھو تمہیں آخرت کے لیے خلق کیا گیا ہے دنیا کے لیے نہیں، اور فنا کے لیے بنایا گیا ہے دنیا میں باقی رہنے کے لیے نہیں۔ تمہاری تخلیق موت کے لیے ہوئی ہے، زندگی کے لیے نہیں، اور تم اس گھر میں ہو جہاں سے بہرحال واپس جانا اور بقدر ضرورت سامان فراہم کرنا ہے۔ لہذا لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ دنیا کو ایک وسیلے کی حیثیت سے نگاہ کریں اور دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے توشہ اور زادِ راہ فراہم کریں، اور فخر و مباحات اور خود پسندی سے پرہیز کریں۔ اخلاق اسلامی میں عجب اور خودخواہی کا شمار ایک خطرناک بیماری کے طور پر ہوتا ہے، لہذا ایک مثالی معاشرے کو اس بیماری سے پاک ہونا ضروری ہے۔ عظیم محدث اور مؤرخ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ عجب کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عجب یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کو بزرگ اور زیادہ تصور کرے، اس حال میں کہ اپنے آپ سے راضی ہو اور خود کو خطاکار اور گناہگار نہ سمجھے، بلکہ اپنے ایمان اور عمل صالح کی بنا پر خدا پر منت گزاری کرے۔ عجب سے دوچار معاشرہ کبھی بھی کمال تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تصور کرتا ہے کہ وہ تمام کمالات کو رکھتا ہے، لہذا انہیں حاصل کرنے کی سعی و کوشش بھی نہیں کرتا۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عجب اور خودبینی کا کمال یہ ہے کہ یہ صفت رذیلہ انسان کو حق اور حقیقت سے دور کر دیتی ہے۔ در حقیقت اگر انسان اپنی ابتدا و انتہا پر ذرا بھی غور کر لے تو اس کے پاس عجب اور خودبینی کرنے کا کوئی بہانہ نہیں رہ جاتا ہے۔ آخر فرزند آدم کا فخر و مباحث سے کیا تعلق ہے، جبکہ اس کی ابتدا نطفے سے اور انتہا مردار ہے، وہ نہ اپنی روزی کا اختیار رکھتا ہے اور نہ اپنی موت کو ٹال سکتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ خود اپنا امتحان کرے اور یہ دیکھے کہ وہ عجب کے مرض میں مبتلا ہے یا نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اس بات پر توجہ دے کہ وہ دوسروں کے لیے احترام کا قائل ہے یا نہیں۔ اگر وہ صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتا ہے اور دوسروں کی عزت اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے، تو یقیناً وہ اس مہلک مرض میں مبتلا ہے اور اسے علاج کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی طرح معاشرے میں بہت ہی زیادہ رائج ایک اور بھی بیماری ہے جسے ہم غیبت کہتے ہیں۔ غیبت ایک ایسی عام وبا ہے جو کم و بیش ہر معاشرے اور سوسائٹی میں نظر آتی ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح سے کرے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ غیبت کرنے والا جب خود اس مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا تو وہ غیبت کا سہارا لیتا ہے۔ فقہ جعفری کے اعتبار سے جس طرح غیبت کرنا حرام ہے، اسی طرح غیبت کا سننا بھی حرام ہے۔ لہذا ایک سالم اور مثالی معاشرہ صرف اسی وقت تشکیل پا سکتا ہے جب اس میں نہ کسی کی غیبت کی جائے اور نہ کسی کی غیبت سنی جائے۔ اسی طرح ایک پاک و صاف اور مثالی معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسد کی بیماری سے منزہ اور پاک ہو، کیونکہ حسد جہاں دنیا میں انسان کو کمال حاصل کرنے سے روکتا ہے، وہیں آخرت میں بھی عذاب کا باعث ہوتا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دل میں یہ آرزو ہو کہ جو نعمتیں پروردگار عالم نے اس کے بھائی کو عطا کی ہیں وہ اس سے سلب ہو جائیں۔ حسد کرنے والا شخص خود اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جلتا ہے، اس طرح وہ اپنی صحت اور اپنا آرام و سکون سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حسد کرنے والے جسموں کی سلامتی پر حسد کیوں نہیں کرتے؟ دولت مند کی دولت سے حسد ہوتا ہے اور مزدور کی صحت سے حسد نہیں ہوتا، حالانکہ یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے علی حسین بنگش صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، مجھے ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام پسند ہیں، خاص طور پر خصوصی پروگرام تو ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں، جن کو سن کر ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہ اتنے اچھے پروگرام اپنے سامعین کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے پروگرام اسلام کی معرفت، کلام نور، صبح امید اور اسی طرح کے سماجی اور مذہبی پروگرام بہت پسند ہیں۔ پروگرام بزم دوستہ بھی مجھے قدیم ایام سے بہت اچھا لگتا ہے اور میں اسے بڑے شوق سے سنتا ہوں۔ تمام ریڈیو سننے والوں کو میرا سلام، خدا سب کو اچھا رکھے۔ جی ہاں محترم سامعین، علی حسین بنگش صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو بازار بھیجا تاکہ آپ کے لیے ایک لباس خریدیں۔ حضرت علی علیہ السلام بازار گئے اور 12 درہم کا ایک پیراہن خرید کر لائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ پیراہن کتنے میں خریدا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 12 درہم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، مجھے اتنے زیادہ قیمتی لباس پسند نہیں ہے، بلکہ مجھے اسے سستا پیراہن چاہیے، کیا دکاندار اسے واپس لے سکتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے پیراہن اٹھایا اور بازار گئے اور دکاندار سے فرمایا، پیغمبر اسلام کو اس سے سستا پیراہن چاہیے، کیا تم میرا پیسہ واپس کر کے اس پیراہن کو واپس لے سکتے ہو؟ دکاندار نے قبول کر لیا اور حضرت علی علیہ السلام پیسہ واپس لے کر پیغمبر اسلام کی خدمت میں واپس آ گئے۔ پھر پیغمبر اسلام اور حضرت علی علیہ السلام دونوں بھائی بازار آئے۔ راستے میں پیغمبر کی نگاہ ایک کنیز پر پڑی۔ پیغمبر اسلام اس کے قریب گئے اور پوچھا، آخر تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا، میرے مالک نے مجھے 4 درہم دیا تھا تاکہ بازار سے سامان لاؤں، مگر نہ جانے کیسے وہ 4 درہم مجھ سے غائب ہو گئے۔ اب میری ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ میں خالی ہاتھ گھر واپس جاؤں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 4 درہم دیے اور کہا، جا، اب جو بھی خریدنا ہے خرید لے اور گھر واپس چلی جا۔ اور پھر آپ بازار گئے اور 4 درہم میں ایک پیراہن خرید کر زیب تن کیا۔ ابھی بازار سے واپس آ ہی رہے تھے کہ راستے میں ایک برہنہ شخص کو دیکھا۔ آپ نے فوراً ہی اپنا پیراہن اتار کر اس شخص کے حوالے کر دیا۔ آپ دوبارہ بازار گئے اور 4 درہم کا دوسرا پیراہن خریدا اور اسے زیب تن کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں پھر اسی کنیز کو دیکھا کہ حیران و پریشان وہیں بیٹھی ہے۔ آپ نے پوچھا، تو گھر کیوں نہیں گئی؟ اس نے کہا، اے رسول خدا، بہت تاخیر ہو گئی ہے اور شاید مجھے گھر پہنچتے ہی اس تاخیر پر مار پڑے، کیونکہ میں دیر سے آئی ہوں۔ پیغمبر نے کہا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں تیری سفارش کروں گا کہ تجھ پر ظلم نہ کریں۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنیز کے ساتھ گئے۔ جیسے ہی رسول اسلام اس کے گھر کے پاس پہنچے، اس کنیز نے کہا، اے رسول خدا، یہی میرا گھر ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے صاحب خانہ، تم پر میرا سلام ہو۔ لیکن جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ بھی جواب سلام نہ آیا۔ تیسری مرتبہ آپ نے پھر جب سلام کیا تو جواب سلام آیا۔ پیغمبر نے کہا، تمہاری اس کنیز کو آنے میں دیر ہو گئی ہے، میں یہاں اس لیے لے آیا ہوں تاکہ تم اسے کوئی سزا نہ دینا۔ اس نے کہا، اے رسول خدا، آپ کی عظمت و تشریف آوری پر میں نے اسے آزاد کر دیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے، یہ 12 درہم کتنے بابرکت تھے جس سے 2 برہنہ لوگوں کو لباس عطا کیا اور ایک کنیز کو آزاد کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام صبح امید، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 10 شہریور، 4 صفر اور 1 ستمبر کو رونما ہونے والے 5 اہم واقعات پر مشتمل ہے. چار صفر سن 842 ہجری قمری کو مشہور مسلمان ادیب اور فقیہ ابن مرزوق نے وفات پائی. انہوں نے جوانی کے ایام میں 2 حج کیے. اسی دوران انہوں نے قسطنطنیہ، اسکندریہ، قاہرہ، مدینے اور مکے میں بزرگان علم و ادب سے قصب فیض کیا. قابل ذکر ہے کہ ابن مرزوق کے خاندان کے 10 افراد کو شمار سیاست، فقہ اور ادب کے ماہرین میں ہوتا ہے، لیکن اسلامی ملکوں کی ثقافت پر ابن مرزوق کے اثرات ان سب سے زیادہ ہیں. ابن مرزوق کی کتابوں میں علم حدیث میں ان کی منظوم کتاب اظہار الصدق والمودت کو خاص اہمیت حاصل ہے. یکم ستمبر سن 1847 عیسوی کو ماسٹر رام چندر نے اردو زبان میں پہلے علمی اور ادبی با تصویر ماہنامے خیرخواہ ہند کا اجرا کیا. ماسٹر رام چندر نے 13 مارچ 1845 کو فوائد الناظرین کے نام سے ایک 15 روزہ علمی رسالہ جاری کیا تھا. بعد میں انہوں نے اس میں خبریں بھی شائع کرنا شروع کر دی، لیکن اس کا علمی رنگ برقرار. انہوں نے فوائد الناظرین کے دامن کو اپنی وسیع النظری، انسان دوستی اور آزادی فکر کے اظہار کے لیے تنگ پایا، اور بالآخر یکم ستمبر 1847 کو ایک ماہنامے کا اجرا کیا جس کا نام پہلے خیرخواہ ہند رکھا، لیکن 2 شماروں کے بعد اس کا نام بدل کر محب ہند رکھ دیا. 1851 میں یہ رسالہ بند ہوئی. یکم ستمبر سن 1915 عیسوی کو اردو کے مشہور افسانہ نگار راجندر سنگھ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز طالب علمی کے زمانے سے ہی محسن لاہوری کے قلمی نام سے کیا. اس نام سے ان کی کئی تحریریں لاہور کے اخبارات میں شائع ہوئیں. 1931 میں انہوں نے ایک کامیاب رومانوی افسانہ مہارانی کا تحفہ لکھا جو ادبی دنیا میں شائع ہوا. 1933 میں انہوں نے رومانوی انداز ترک کر کے حقیقت پسندانہ افسانے لکھنے شروع کیے. راجندر سنگھ بیدی کو متعدد اعزازات بھی ملے. 11 نومبر 1984 عیسوی کو بمبئی میں ان کا انتقال ہوا. یکم ستمبر سن 1939 عیسوی کو پولینڈ پر نازی جرمن فوج کے حملے سے دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، اور ہٹلر نے تھوڑے ہی عرصے میں یورپ کے بڑے حصے اور شمالی افریقہ کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا. ادھر دوسری جنگ عظیم میں جرمنی کے اتحادی ممالک اٹلی اور جاپان نے بھی افریقہ اور ایشیا کے بعض دیگر علاقوں پر اپنا قبضہ جما لیا، لیکن سوویت یونین میں سخت عوامی مزاحمت کے سبب جرمن فوج کے بے بس ہونے کے بعد 1943 کے اوائل سے جرمنی کی شکست اور پسپائی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور بالآخر مئی 1945 میں جرمنی نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ قابل ذکر ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 4 کروڑ افراد ہلاک ہوئے اور مختلف ممالک کو اربوں ڈالر کا نقصان پہنچا۔ دس شہریور سن 1344 ہجری شمسی کو ایران میں ایٹمی طاقت سے استفادے سے متعلق کمیٹی تشکیل پائی۔ سن 1335 ہجری شمسی میں اس وقت کی پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی نے تہران یونیورسٹی کے ایٹمی مرکز کے قیام کی منظوری دی تھی، اور آزر 1344 ہجری شمسی میں ایران کا 5 میگا واٹ کا تحقیقاتی ریئیکٹر تیار ہو گیا تھا جو امریکہ سے خریدا گیا تھا۔ سن 1345 ہجری شمسی میں تہران کے امیر آباد ایٹمی تحقیقاتی مرکز نے کام کرنا شروع کیا اور اس کی فعالیت ابھی تک جاری ہے۔ یہ ریئیکٹر باقاعدہ طور پر ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA کے زیر نگرانی ہے۔ 1352 ہجری شمسی میں ایران میں ایٹمی توانائی کا ادارہ قائم ہوا، اور جلد ہی اس نے ایٹمی بجلی گھروں کے لیے یورپی حکومتوں کے ساتھ مذاکرات شروع کیے۔ مذاکرات کے بعد 2 جرمن اور فرانسیسی کمپنیوں نے ایران کے جنوبی شہر بو شہر میں 1000 میگا واٹ کے ایٹمی ریئیکٹر بنانے اور ان کا ایندھن مہیا کرنے کی ذمہ داری لی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد یہ دونوں کمپنیاں وعدہ خلافی کرتے ہوئے ان ریئیکٹروں کی تعمیر ادھوری چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ دس شہریور 1357 ہجری شمسی کو امریکہ میں مقیم سینکڑوں ایرانی طلبہ نے شاہی حکومت کی حمایت کیے جانے کے شرمناک اقدام پر ایک مظاہرے کے دوران امریکی ذرائع ابلاغ کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ایرانی طلبہ و طالبات نے شاہ کی برطرفی کے نعرے لگائے، اور اس موقع پر ان کی لاس اینجلس کی پولیس سے جھڑپ بھی ہوئی۔ ایرانی طلبہ و طالبات نے روزنامہ لاس اینجلس ٹائمز کی عمارت پر قبضہ کر لیا اور امریکی ذرائع ابلاغ پر الزام لگایا کہ وہ ایران میں اسلامی انقلابی تحریک سے متعلق غلط خبریں شائع کر رہے ہیں۔ پولیس کی مداخلت کی وجہ سے یہ پورا مظاہرہ ایک خونریز جھڑپ میں تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں متعدد طالب علم زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس نے 120 کو گرفتار کر لیا۔ سمجھ اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔
اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله، وصل على النبي محمد وآله، ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسة لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآله.